www.attableek.com, The Reviver of Iman.
Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. گزشتہ کل سے سورۃ الحاقہ شروع ہوئی ہے, آج اس کی یہ 10 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے, سو انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی, آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. یقیناً جس وقت پانی حد سے اونچا ہوا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. یہ کشتی اللہ کے حکم سے, اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. لِنَجْعَلَهَا لَهُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے عبرت سے بھری ہوئی یادگار بنا دیوے, اور یاد رکھنے والے کان اس کو سن کر کے یاد رکھے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, پھر جب سور میں ایک ہی دفعہ پھونک مار دی جائے گی, یعنی قیامت کو سور پھونک دیا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے, اور ایک ہی مرتبہ کی چوٹ میں ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, تو اس دن ہو جانے والی چیز یعنی قیامت واقع ہو جائے گی, اس دن پیش آنے والی چیز یعنی قیامت پیش آ ہی جائے گی, یعنی قیامت کا واقعہ ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, اور آسمان پھٹ جائے گا, سو وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور فرشتے آسمان پھٹے اس وقت اس کے کناروں پر ہوں گے, اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ, اس دن تم اس طرح حاضر کیے جاؤ گے کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, پھر جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگوں کو کہے گا, لو ذرا یہ میرا اعمال نامہ پڑھو. جیسے کہ دنیا میں جو فرسٹ کیٹیگری میں ریزلٹ میں پریکشا میں پاس ہوا تو اپنا ریزلٹ سب کو دکھاتا ہے, اس طرح قیامت کے دن جن کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ جنتی لوگ اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھائیں گے. اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ,
میں پہلے ہی سے یعنی دنیا ہی میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، مجھے میرا حساب ملنے والا ہی ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو وہ شخص پسندیدہ عیش میں ہوگا، یعنی مزیدار زندگی کے اندر ہوگا۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو یہ مزیدار مقام اپنے فضل اور کرم سے عطا فرما دے وے۔ اب گزشتہ کل یہ بات شروع ہوئی تھی کہ الگ الگ زمانے کے اندر الگ الگ قوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا، خاص طور پر قیامت کی بات کو جھٹلایا اور قیامت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اب جن قوموں نے اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، اس میں سے کچھ لوگوں کی حالت اللہ یہاں خاص طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں سے قوم ثمود، قوم عاد، ان کا ذکر کل گزشتہ مجلس کے اندر گزر گیا تھا کہ ان کے اوپر کیسا خطرناک اللہ کا عذاب آیا۔ آج قوم نوح کے طوفان کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں، اور زیادہ ایسے تو نوح علیہ السلام کی سورت سورہ نوح کے اندر تفصیل سے بتلا دیا تھا۔ فرعون کا زمانہ بھی تھا، فرعون اپنے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کے اوپر عجیب عجیب ظلم کرتا تھا۔ اس نے کچھ نرس، گائیکونولوجسٹ عورتیں مقرر کر دی تھی جو محلے محلے کے اندر گھومتی رہتی تھی، اسپیشلی بنو اسرائیل کے خاندان کے گھروں میں وہ گھومتی تھی اور جا کر کے وہ رپورٹ لگاتی تھی کہ بھئی کون سی عورت پریگنٹ ہے، حمل والی ہے، مہینے والی ہے، تو ان کا نام لا کر کے آفس کے اندر لکھوا دیتے تھے، پولیس کی آفس میں لکھوا دیتے تھے، اور جس دن اس عورت کو بچہ پیدا ہوئے تو فوراً وہ نرس، وہ گائیکونولوجسٹ عورت، ڈاکٹرنی اور پولیس والے بنو اسرائیل کے گھر پہنچ جاتے تھے، جو بچہ پیدا ہوا اس کو لا کر کے چیک کرتے تھے، اگر وہ لڑکا ہے، میل ہے، تو اس کو قتل کر ڈالتے تھے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ ہمارے گھروں کے اندر کام آوے۔ کتنا بڑا ظلم! حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے بچپن میں پیدا ہوتے ہی۔ دوسری بات یہ کہ فرعون لوگوں کو زبردستی کرتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، مجھے خدا کہو، اور جو اس کی بات نہ مانے تو اس کو وہ دونوں ہاتھ، دونوں پیر پر بڑے بڑے کیل، بڑے بڑے کھیلے مار کر زمین کے اوپر ٹھوک دیتا تھا، زمین کے اوپر گھاڑ دیتا تھا، چومیخا کر دیتا تھا، اور اس کے اوپر سانپ بچھو چھوڑتا تھا اور دھوپ کے اندر اس کو ڈال دیتا تھا۔ ایسی خطرناک سزا دینے کا کام فرعون نے دنیا کے اندر چالو کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی خطرناک قوم، وہ لوگ ڈاکو گیری بھی کرتے تھے اور راستے کے اوپر سے جو لوگ گزر کے جاوے ان کا مال لوٹ لیتے تھے، ویپاریوں کا، تاجروں کا مال لوٹ لیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت سارے خطرناک گناہوں میں تھی۔ نمبر ایک، مرد مرد سے گناہ کے کام کرتے تھے، ہوموسیکس کرتے تھے. نمبر دو، کبوتر بازی، یعنی کبوتر پال کے کبوتر کی لڑائی، کبوتر کی حریفائی، کبوتروں کا مقابلہ، اسی میں لگے رہتے تھے. نمبر تین، مینڈھے پالتے تھے. یہ جانور مینڈا، وہ پال کر کے جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جیسے کہ سانڈ لڑاتے ہیں، پاڑے لڑاتے ہیں. اسی طریقے سے پتھر سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے. مہمان کو گھر، اپنے گھر رہنے نہیں دیتے تھے. کوئی مہمان آ گیا تو اس کو بھگا دیتے تھے، کھلاتے نہیں تھے. کوئی آدمی دور سے ان کے شہر میں اناج خریدنے کے لیے آوے تو اناج نہیں خریدنے دیتے تھے. آپس میں کھیل میں، مذاق میں گالیاں دینا، بے حیائی کی باتیں بولنا، یہ عام تھا. راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، عورتوں کی طرح دانت گھسوا کرتے، وہ لوگ بیوٹی پارلروں میں جا کر خوبصورت بننے کی کوشش کرتے تھے. عورتوں کی طرح مرد بھی ہاتھ اور پیر کے اوپر مہندی لگاتے تھے، سب کے سامنے ننگے ہو کر کے زور زور سے ہوا چھوڑتے تھے ننگے ہو کر کے. یہ سب گناہ اس قوم کے اندر تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی عذاب میں ہلاک کر دیا. فرعون کے بارے میں ایک عجیب قصہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار، ایک انسان کی شکل میں فرعون کے دربار میں آئے اور فرعون کے دربار میں آ کر ایک سوال کیا. بادشاہ سلامت، فرعون صاحب، اگر کوئی غلام ہے اور وہ اپنے آقا کی غلامی کا انکار کر دے کہ میں تیرا غلام نہیں ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ اس کا غلام ہے، اور کہے کہ میں خود مالک ہوں، بغاوت کرے، باغی بن جاوے، تو ایسے غلام کو کیا سزا دینے کی؟ تو فرعون نے کہا کہ ایسے غلام کو دریا میں اوندھا ڈبو دینے کا. اس لیے کہ وہ اوندھا کام کرتا ہے کہ خود غلام ہے اور کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، اوندھا اوندھی بات کرتا ہے، تو ایسے کو دریا میں اوندھا ڈال دینے کا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جبرائیل کے ذریعے ایسا ہی عذاب دیا. جبرائیل نے فرعون کا دیا ہوا جواب اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیا. جب اللہ کا حکم آیا اور فرعون کو پانی میں ڈبونے کے لیے گئے تو فرعون کو وہ بتا دیا کہ دیکھ، تیرے اللہ تیرے مالک اور تو اس کا بندہ، لیکن تو نے زندگی بھر یہ کیا کہ تو کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، اور اللہ کے خدا ہونے کا تو نے انکار کیا، رب ہونے کا انکار کیا، تو تو نے جو کہا تھا اسی کے مطابق تیری سزا کہ تجھے پانی میں الٹا ڈبو دے وے، چل ہم تجھے پانی میں الٹا ڈبوتے ہیں. اسی طریقے سے اس نے مصر کے اندر جو نائل ندی ہے اور اس کے اندر سے نہریں نکلتی ہے، پانی ہے، تو وہ نہروں کے اوپر یوں کہتا تھا کہ دیکھو موسیٰ، دیکھو موسیٰ، میں کیسا بڑا کام کرتا ہوں کہ نہریں بناتا ہوں اور نہروں کو محل میں لاتا ہوں. تو جس پانی اور نہر کے اوپر وہ گمن کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر ڈبو کے حق ختم کر دیا. اور عجیب اللہ کی قدرت، فرعون اور فرعونیوں کی صدیوں کی صدی پرانی حکومت، سطح، سرکار، اللہ نے منٹوں میں، سیکنڈوں میں ختم کر دی. اور ان کے عالیشان محل، ان کی باڑیاں، ان کا مال سامان، ان کی نہریں، ندی، پول، خزانے، شہر، وہ بنو اسرائیل کو اللہ نے دے دیے. جو بنی اسرائیل حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے تھے، اللہ نے ان کو ساری چیزیں دے دی. کذالک واورثناها قوما آخرین، ہم نے دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو ساری چیز دے دی. تو اللہ کے یہاں جو عذاب آتا ہے وہ عذاب انسانوں کے گناہوں کی طرح ہوتا ہے. فرعون بہت کتا تھا، اونچا اچھلتے تھا، تو اونٹا کر کے اللہ نے دریا میں ڈبو دیا. یہ خدا کی عجیب و غریب حکمت ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم الٹا کام کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لے جا کر کے الٹا کر کے زمین کے اندر ختم کر دیا. اور عجیب بات, پورے لوط علیہ السلام کی قوم کے جو شہر تھے ان شہروں کو جبرائیل امین نے اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کے اونجا کر کے اللہ نے ان کو ڈال دیا اور ان کے اوپر پتھر برسائے. کیسے پتھر؟ گندک جیسے, جیسے کہ پھٹاکڑے اور بوم میں استعمال ہوتے ہیں. وہ پتھر اوندھے ہونے کے باوجود زمین کو آر پار کرتے ہوئے جو ظالم لوگ تڑپ رہے تھے ان کو جا کر کے لگے. اس لیے کہ جب جبرائیل نے ان کو پلٹا تو تڑپنے لگے, مرنے کے قریب ہو گئے, تو وہ گندک جیسے پتھر ان کو جا کے لگے اور ہلاک ہو گئے. اور اس کے اندر پتھر بھاری پھینکنے والے اللہ کی قدرت سے اس لیے وہ سیدھے جا کر لگے اور ان کے بدن کے اندر آگ لگا دی گئی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زمین الٹ کر کے وہ لوگ نیچے پڑے, اس سے پہلے ان کو پتھر لگ گئے اور پتھر لگ کر کے ہلاک ہو گئے. گویا ڈبل ڈبل سزا, پتھر بھی لگے اور زمین بھی الٹ دی, شہر بھی الٹ دیے گئے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب پانی کا طوفان آیا تو اس زمانے کے اندر دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہوئے اس کے اوپر 40 گز پانی تھا اور 40 دن تک برسات کا پانی برستا رہا اور 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے کشتی کے اندر سوار رہے. عجیب اللہ کی قدرت. اب جب عذاب آنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھاؤ. نوح علیہ السلام نے لکڑے کی کشتی بنائی. سبحان اللہ, لکڑے کے اندر جو ہے نا ہوا داخل ہو سکتی ہے, اس کے اندر وہ پانی میں سلامت رہتا ہے, پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے, وزن میں ہلکا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. اور دیکھو مثال کے طور پر یہ ساگ ہے تو 100 سال کھڑا, 100 سال پڑا پھر بھی نہ سڑا, یعنی 200-200 سال کے باوجود بھی یہ ساگ سڑتا نہیں ہے. ایسے مضبوط لکڑے اللہ نے پیدا فرمائے. تو اس کی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی اور 3 فلور بنائے. پہلے والے اوپر کے فلور کے اندر پرندوں کو رکھا اور بالکل بیچ کے اندر انسان اور جنات کو رکھا اور بالکل نیچے جانوروں کو اور درندوں کو رکھا. اور جو ہے پوری کشتی نہیں تھی, وہ ایک چلتا پھرتا تیرتا شہر تھا. جیسے کہ ایک شہر ہے دنیا میں کینٹون نام کا چائنا میں, اس کو لوگ ترتا شہر کہتے ہیں, تیرنے والا شہر. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ ایک تیرتا ہوا شہر تھی. جیسے کہ ہمارے یہاں کشمیر میں ڈل سروور میں بوٹ ہاؤس ہوتے ہیں اور بوٹ ہاؤس میں ہوٹلیں بھی ہوتی ہیں, اس طریقے سے وہ تیرتا شہر تھا. اس میں پلنگ, چارپائی اور 6 مہینے تک چل سکے ایسا کھانے پینے کا اسٹاک, پورا نظام اس کے اندر تھا. اور دنیا میں جتنے جانور اور پرندوں کو اللہ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتے تھے ان سب کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. سارے جانور پرندے نوح علیہ السلام کی کشتی کے پاس آ کے جمع ہو گئے. نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر ایک پرندے اور جانور میں سے ایک ایک جوڑا, ایک ایک کپل میل فیمیل پکڑ کر کے اس کو کشتی میں رکھ دو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی کے اندر بٹھا دیا اور جن جانوروں کو ختم کر دینا تھا, ان کی نسل ختم کر دینی تھی, ان کا کوئی کپل اور جوڑا کشتی کے اندر نہیں رکھا. اب تمام جانور کشتی میں آ گئے, پرندے, جانور, جنگلی جانور, تو ایک دوسرے کو کھا نہیں جاوے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دل میں سے دشمنی نکال دی, کینا نکال ڈالا, ڈنک مارنا نکال ڈالا. تمام جانور نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھائی بھائی کی طرح رہے, जानवर परिंदे सब इत्मीनान के साथ रहे और उन्होंने आराम से 6 महीने का टाइम गुजारा और वो स्टीमर के ऊपर रूफ भी लगा, उसके ऊपर छत भी लगाई गई और उसके अंदर जो है सुराख बड़ा जो है रखा गया ताकि अंदर से रोशनी आ सके। जैसे कि हज टर्मिनल जिद्दा के ऊपर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो है ऊपर रूफ बने हुए हैं और बीच में सुराख रखे गए हैं, काणे बने हुए हैं ताकि उसमें से हवा भी आवे रोशनी भी आवे। इतना बेहतरीन अंदाज के अंदर सिस्टोमेटिक वो बोट और कश्ती अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन ने जैसे जैसे थियरी बतलाई उसके मुताबिक हजरत नूह अलैहिस सलाम ने बनाया। और उस कश्ती का आगे वाला हिस्सा मुर्गी और मुर्गे के सर की तरह बनाया और उस कश्ती का सीना यानी बीच वाला हिस्सा बतख की तरह बनाया और उसका पीछे वाला हिस्सा कबूतर की तरह बनाया ताकि वो आराम से पानी के अंदर तैर सके। और अजीब अल्लाह की कुदरत के तन्नूर के अंदर तो रोटी बनती है, आग होती है, लेकिन तन्नूर में से आग के बजाय पानी निकले तो ये दलील है कि अल्लाह ताला का अजाब अब शुरू होने वाला है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसे कैसे अंदाज के अंदर नाफरमान लोगों को अजाब के अंदर पकड़ा। तो जिन लोगों ने नबियों की नाफरमानी की, कयामत का इनकार किया, एक अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, दुनिया की हिस्ट्री वर्ल्ड का इतिहास ये कहता है और ये इतिहास सही सच्चा सबसे ज्यादा सही कुरान हदीस में है, उसमें बयान हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अजाब में पकड़ लिया। फिर कयामत के दिन सूर फूंका जाएगा। ये सूर है ना, जैसे कि हमारे यहाँ ये शादी ब्याह के अंदर लोग बैंड बाजे बजाते हैं, वो बड़े बड़े बैंड बाजे होते हैं ना, वो जो एक गलत काम होता है तो बैंड बाजे की तरह कोई सूर होगा। बाज रिवायत में आता है कि वो सूर की लंबाई 1000 साल की है, 1000 साल तुम चलो तो वो सूर जो है पूरा हो, इतना लंबा चौड़ा है। और 7 उसके अंदर पैंच है। आपने बहुत सारे बैंड बाजे वालों को देखा है कि 2 मुंह होते हैं, 3 मुंह होते हैं, तो इसके अंदर 7 पैंच बनी हुई है, अजीबो गरीब। और हर पैंचों के दरमियान में छोटी छोटी गिरा गांठें लगी हुई है, जैसे कि गन्ना सिरडी के ऊपर गांठ होती है जहां उसका पेरिया पूरा होता है, वहां पर इस तरीके से। और हर सुराख के अंदर रूह के रहने के खाने बने हुए हैं। तमाम जानवर, इंसान, फरिश्ते, जिन्नात सबकी रूह उस सूर के अंदर होगी और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे तो उस रूहें निकलेगी और जाकर के बदन में दाखिल हो जाएगी और तमाम इंसान, जिन्नात, जानवर, फरिश्ते जिंदा होके कयामत के मैदान में आ जाएंगे। अब ये जो 7 उसके पेच बने हुए हैं इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर के, उसके पहले खाने में फरिश्तों की रूह, दूसरे खाने में नबियों की रूह, तीसरे खाने में अल्लाह के सिद्दीकीन सच्चे बंदों की रूह, चौथे खाने में शहीदों की रूह, पांचवे खाने में आम ईमान वालों की रूह, छठे खाने में काफिरों की रूह, चाहे वो काफिर इंसान हो, जिन्नात हो, शैतान, और 7वें खाने के अंदर बाकी तमाम मखलूक की रूह होगी। सुबहान अल्लाह। और जब इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूर फूकेंगे तो उसके अंदर बात ये होगी, यानी उस क्या आवाज निकलेगी, उसका खुलासा क्या होगा, ए रूहो अपनी बॉडी छोड़कर अल्लाह की तरफ आ जाओ, या अय्यतुहल अरवाह, ए रूहो तुम जिस्म में से निकलो, बॉडी में से निकलो, बदन में से निकलो, इंसानों के, जिन्नातों के, जानवरों के, फरिश्तों के बदन से निकलो और निकल करके अल्लाह की तरफ जमा हो जाओ। फिर दूसरी मर्तबा जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे कयामत के मैदान के दिन में, तो उस दिन उसके अंदर ये बात ऐलान में होगी, ए सड़ी हुई हड्डियां, अय्यतुहल इज़ामल बालिया,
اے انسانوں کی جانوروں کی سڑی ہوئی ہڈیاں، اے کٹی ہوئی رگے، اے الگ الگ مٹی میں ملے ہوئے گوشت، تم سب جمع ہو جاؤ، باڈی بن جاؤ، جسم بن جاؤ. پھر حکم ہوگا اے روح تم سب باڈی میں جمع ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، اور تمام انسان، جنات، فرشتے، جانور، شیطان سب زندہ ہو کر قیامت کے میدان کے اندر چلیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے. چونکہ ان کا کام ہے سور پھونکنے کی ڈیوٹی، اسی لیے اللہ ان کو پہلے زندہ فرمائیں گے. اور دیکھو اس وقت پر اللہ کے عرش کو اٹھانے والے چار فرشتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہوں گے. اور دیکھو جنرلی ہم اپنے ہاتھ سے جو چیز اٹھاتے ہیں نا، تو زیادہ وزن والی چیز نہیں اٹھا سکتے. اس کو سر پر، کندھے پر اٹھاؤ، زیادہ وزن دار چیز ہوئے تو. تھوڑے بہت وزن کی ہو تو آدمی ہاتھ میں اٹھا لے گا، زیادہ وزن دار چیز ہو تو سر پہ رکھے، کندھے پر رکھے. تو یہ فرشتے اللہ تعالی کے عرش کو جو اٹھاتے ہیں وہ ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنے اوپر، فوقہم ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اپنے اوپر اٹھائیں گے. گویا اس وقت پر جو اللہ کے عرش کا وزن ہے وہ قیامت کے دن اور زیادہ ہو جائے گا، اور زیادہ ہو جائے گا. اس لیے قیامت کے دن آٹھ فرشتے اللہ تعالی کے عرش کو اٹھانے کے لیے آئیں گے. سبحان اللہ. اور دنیا اور آخرت کے اندر بہت بڑا فرق ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ کہ اس دن ظہور اور انکشاف کی حقیقت کھلے گی، کہ آج تو دنیا میں بہت سارے راز بھید چھپے ہوئے ہوتے ہیں، قیامت کے دن سب چیز اوپن ہو جائے گی. یوم تبل السرائر، قرآن میں فرمایا جتنی چھپی ہوئی چیز، سیکرٹ چیز، بھید کی چیز، اور چھپ کے بنائی ہوئی پلاننگ سب قیامت میں اوپن ہو جائے گی. دوسری جگہ ہے اسمع بہم وابصر، سب چیزیں اس دن سمجھ میں آ جائے گی. دوسری بات کیا ہوگی قیامت میں؟ قیامت میں ہر چیز کامل ہوگی، ہر چیز پوری ہوگی، کوئی چیز ادھوری نہیں ہوگی. اس لیے کافر، گنہگار، کسی کو بھی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں، کسی کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی قیامت میں، آخرت میں کسی کو دوا کی، بیماری کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ بھی سب کو پوری آ جائے گی. آج جتنے بھی عقل کے ادھورے ہیں وہ بھی اس دن سمجھ والے ہو جائیں گے، جتنے گانڈے ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں گے، سب ایسا ہو جائے گا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو اس دن ہر چیز جو ہے کامل پوری ہو جائے گی، کوئی ادھوری نہیں. اور تیسری چیز، اس دن ہر چیز پاک ہوگی. آج دنیا میں جو میل ہے، کینے ہیں، وہ سب صاف ہو جائیں گے. اسی لیے مسلمان ہو کہ کافر ہو، آخرت میں، قیامت میں کسی کو پیشاب نہیں لگے گی، کسی کو پاخانہ نہیں لگے گا، کسی کو ناپاکی نہیں ہوگی، اور جو ہے کسی کو کوئی چیز نہیں ہوگی. اب جو جہنم کے اندر پی، پرو وغیرہ نکلے گا، یہ عذاب ہے، یہ نجاست نہیں ہے، اور یہ بدبو نہیں، یہ تو عذاب ہے. عذاب یہ بدبو کے طور پر نہیں، یہ عذاب کے طور پر ہوگا. اور تیسری چیز، قیامت کے دن انصاف کامل ہوگا. واہ 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 واہ. آج دنیا کے اندر جو ہے نا، انصاف جو ہے غائب ہو رہا ہے. قیامت کے میدان کے اندر انصاف بالکل اوپن ہو جائے گا. اس لیے تو ہم سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوگا سارا نظام، اور اللہ تعالی پورا انصاف کریں گے. تو یہ سب چیزیں قیامت میں پوری ہو جائے گی. اب یہ جو آیت میں آٹھ فرشتوں کا تذکرہ آیا، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آٹھ فرشتے ہو، یا آٹھ سے مراد آٹھ ہزار ہو، یا آٹھ صف ہو فرشتوں کی، یا فرشتوں کی 8000 صف مراد ہو. اور جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ 8 صف فرشتوں کی ہوگی, اور ایک صف میں کتنے فرشتے ہوں گے کوئی گنتی نہیں جانتا, اتنی بڑی تعداد میں فرشتے قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. یہ حدیث میں بھی آیا کہ آج فرشتے 4 ہیں, قیامت کے دن دوسرے 4 آ کے ان کے ساتھ کام میں شامل ہو کر 8 ہو جائیں گے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ یہ جو اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں نا, ان کے پاؤں 7 زمین کے نیچے ہیں اور عرش ان کے سروں کے اوپر ہے. اندازہ لگاؤ یہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے, حاملین عرش, عرش کو اٹھانے والے. اسی لیے بہت سی دعاؤں کے اندر ان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا خصوصی تذکرہ ہے. جیسے کہ ایک دعا حدیث میں آئی کہ صبح میں 4 مرتبہ پڑھو, شام کو 4 مرتبہ پڑھو, اللہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیں گے. اس دعا میں بھی آیا اللہم انی اشہدک واشہد حملت عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمد عبدک ورسولک. اے اللہ, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, آپ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں, اور آپ کے جنرل فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں, اور تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہے. جو آدمی صبح میں 4 مرتبہ پڑھ لے جہنم سے نجات, اور شام کو اللہم انی امسیت اشہدک واشہد حملت عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمد عبدک ورسولک, تو مکمل بدن جہنم سے آزاد ہو جائے گا. یہ 4 فرشتے عرش کو اٹھا کر کے اس وقت تسبیح پڑھتے ہیں, یعنی کہ چپ چاپ کھڑے تسبیح پڑھتے ہیں. کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. اے اللہ, آپ کی ذات پاک ہیں, آپ کی حمد اور تعریف, آپ کی معافی, آپ کی قدرت کے بعد. اور دوسرے جو 4 ان کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے قیامت میں, وہ کیا تسبیح پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک. اے اللہ, آپ کی ذات پاک ہے, ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے علم پر آپ کے علم کے بعد. سبحان اللہ, عجیب ہی اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے. اور بعض روایت میں ایک عجیب مضمون آیا کہ عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا, ان کے پیر سے لے کر ان کی کمر تک, پیر سے لے کر یعنی جہاں اپنے جوتے پہنتے ہیں, وہ قدم, پیر سے قدم سے لے کر کمر تک 1,00,000 سال کا فاصلہ ہے. اندازہ لگا وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے کہ قدم سے لے کر کمر تک 1,00,000 سال کے برابر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, عجیب و غریب, عجیب و غریب یہ فرشتے. بعض روایت میں کہ یہ فرشتے یوں تسبیح پڑھتے ہیں, سبحانک حیث کنت. اے اللہ, آپ جہاں کہیں بھی ہے آپ کے لیے حمد ہے, آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. یہ فرشتے ذکر کرتے رہتے ہیں, اللہ اکبر. تو یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا ان آیتوں کے اندر تذکرہ ہوا. بھائیو, ایمان والو, اللہ کی قدرت, اللہ کی ذات, اللہ کی شان, اللہ کا عرش کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا, کوئی انسان اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. بس وہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی جو صفات ہے, خوبیاں ہیں, اللہ پیدا کرنے والے, روزی دینے والے, تندرستی دینے والے, اس کی تھوڑی بہت پہچان ہم کو ہے, ہم ایمان لاوے. باقی اللہ کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, اللہ کی عجیب و غریب قدرت کو پورے طور پر کوئی نہیں سمجھ سکتا, اللہ کا عرش کیسا اس کو کوئی دنیا میں نہیں سمجھ سکتا, اللہ کے فرشتے کیسے, عرش کے اٹھانے والے کیسے, کروبین فرشتے کیسے, کسی انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ سکتا. بس آخرت میں جب جائیں گے
تب ساری چیزیں جتنی اللہ سمجھائیں گے سمجھیں گے، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی تھی، اور حضور نے جتنی اللہ کی طرف سے اجازت تھی اپنی امت کو بتلائی. قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا نا، اچانک پھونکا جائے گا اور کنٹینیو مسلسل پھونکا جائے گا، اور پہلے سور کو جس پر یہ دنیا اور جگت ختم ہو جائے گا. دیکھو دھیان سے سمجھو، سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا. ایک سور پھونکا جائے گا اس جگت کا دنیا کا آخری دن، اس کو نفخ صعق کہتے ہیں. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، قرآن میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ جو جگت کا دنیا کا عالم کا عالمین کا آخری دن ہوگا، اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام چیزیں بے ہوش ہو جائے گی. پھر اسی بے ہوشی کے اندر سب کو موت آ جائے گی، انسان، جنا، جانور اور بعد میں فرشتے. اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا 40 سال کے بعد، اس کو کہتے ہیں نفخۃ البعث، دوبارہ زندہ ہونے کا سور. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا ہم قیام ینظرون، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا لوگ کھڑے ہو کے چاروں طرف دیکھیں گے، ارے دنیا کہاں گئی، نہیں یہ کوئی نیا جگت آ گیا، یہ کوئی نئی دنیا آ گئی، یہ کوئی عجیب و غریب زمانہ آ گیا. اور ایک اور جو ہے سور کا تذکرہ نفخ فضا آتا ہے، لیکن وہ پہلے والے سور ہی کی وہ ایک حالت ہے. بہرحال قیامت عجیب و غریب آنے والی ہے، اور وہ عجیب و غریب قیامت کی طرف دنیا بہت فاسٹ جا رہی ہے، بہت تیزی سے دنیا قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، ایمان والی بہنوں، یہ قیامت اچانک آئے گی، اچانک آئے گی اور سیکنڈوں کے اندر آئے گی. ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہیں جو اپنے اعمال کو اچھا کرے، اپنی زندگی کو اچھا بناوے، ایمان کو مضبوط کرے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. ہاں بس اس دن سب سے بڑی خوشی کیا ہوگی قیامت کے دن، جس کو رائٹ ہینڈ میں، دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے. سبحان اللہ، تمام انسانوں کے اعمال نامے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ایک ہوا چلے گی اور تمام اعمال نامے میدان قیامت میں اڑیں گے. جب اڑیں گے تو تمام انسان اس وقت سب کو بھول جائیں گے، کسی کو یاد نہیں کریں گے. یہ سوچیں گے کہ میرے دائنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں یہ اعمال نامہ آتا ہے، یا بائیں ہاتھ میں، ڈابے ہاتھ میں اعمال نامہ آتا ہے، سب یہی دیکھیں گے. جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا وہ جنتی ہے، بہت خوش ہوگا اور اپنا ریزلٹ سب کو دکھانے کے لیے دوڑے گا. ارے دیکھ دیکھ، میرا تو دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، مجھے تو ریزلٹ سیدھے ہاتھ میں ملا، اور میں دنیا میں قیامت کا یقین رکھتا تھا، قیامت پر ایمان رکھتا تھا اور اچھے اعمال کرتا تھا، تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا، اب میں جنتی ہوں. خوشی خوشی سب کو دکھانے جائے گا. آج دنیا میں ہم کہتے ہیں نا، کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو کہ یہ تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. بعض مرتبہ کوئی بیٹا غلط کام کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو باپ کہتا ہے نا لوگوں، ارے بیٹے تو نے کیسا غلط کام کیا، میں تو لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. اور بعض مرتبہ کوئی بیٹا ایسا کام کرتا ہے کہ باپ کہتا ہے، بیٹا تو نے تو عزت سے دنیا میں میرا نام چمکا دیا. بس یہ منظر ہوگا قیامت کے دن کہ بہت سے لوگ گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن منہ چھپائیں گے، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، اور بہت سے لوگ ایمان اور اعمال کی برکت سے خوشی خوشی چمکتے چہروں کے ساتھ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے، بلکہ رزلٹ دکھانے دوڑیں گے. اللہ آپ کو، مجھ کو قیامت کے دن چمکتا چہرہ دے وے، دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، خوشی عطا فرمائے کہ ہم سب کو جا کر دکھاتے پھرتے ہو دیکھو دیکھو یہ ہیں. تو حقیقت کے اندر قیامت والا رزلٹ سب کو دکھلانے والا رزلٹ ہے. اس دن جو پاس ہو گیا،
प्रथम वर्ग में फर्स्ट कैटेगरी में आला नंबर से पास हुआ वो हकीकत में अपना रिजल्ट सबको दिखलाने के काबिल होगा। उस दिन के रिजल्ट की तैयारी करो, उस दिन की मार्कशीट की तैयारी करो, वो हकीकत के अंदर तैयारी करने का मौका है। अल्लाह हम सबको उस दिन का 100% कामयाब रिजल्ट जन्नत वाला अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल الحمد لله رب العالمين.